الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے روح نمبر 10 میں اپنی جان کے حقوق ادا کرنے کو بیان فرمایا ہے. اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق ہر شخص کو اپنی جان کی حفاظت کرنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ یہ جان اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے. تو جس طرح امانت کی حفاظت ضروری ہے، جان کی حفاظت بھی ضروری ہے. اور جان کی حفاظت کے بارے میں حضرت نے تین باتیں بیان فرمائی ہیں. نمبر 1، اپنی صحت کا خیال رکھیں. نمبر 2، اپنی طاقت اور قوت کی حفاظت کریں. نمبر 3، یکسوئی کا خیال رکھیں. صحت کی حفاظت کے سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ منگل بیان کی گئی تھی. جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ اپنی غذا کا خیال رکھیں، اپنی غذا اور کھانے کا خیال رکھیں. اپنی غذا اور کھانے کے خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کھانے پینے میں بہت ہی کمی کرے، جس کی وجہ سے کمزوری ہو جائے، اور صحت خراب ہو جائے. دوسرے یہ کہ بہت زیادہ بھی نہ کھائے، کہ بہت زیادہ کھانا بھی اکثر صحت کو خراب کر دیتا ہے. زیادہ کھانے سے طرح طرح کی بیماریاں آدمی کو لگ جاتی ہیں، اور پھر بعض مرتبہ لا علاج ہو جاتا ہے. اس لیے بہت زیادہ کھانے سے بھی پرہیز کریں. بہت زیادہ مرغن اور عمدہ بھاری اور ثقیل، دیر سے ہضم ہونے والی غذائیں بھی بہت زیادہ استعمال میں نہ رکھیں. اس بات کی کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے اس کی غذا سادہ اور مقوی ہو. اور کھانے میں اعتدال رکھیں، نہ بہت کم کھائے نہ بہت زیادہ کھائے، درمیانہ درجہ اپنے کھانے پینے کا رکھیں. اب درمیانہ ہر آدمی کا الگ الگ ہے، بس اس میں دو باتوں کا اہتمام کر لیں. ایک تو یہ کہ جب بھوک لگے تب کھائیں، یہ نہیں کہ بھوک تو لگ نہیں رہی، طبیعت تو کھانے کو چاہ نہیں رہی، معدہ غذا مانگ نہیں رہا، ہم زبردستی اس میں ٹھونسنا شروع کر دیں، اس میں ڈالنا شروع کر دیں تو یہ کھانے کے اندر بے اعتدالی ہے، اس سے ہی صحت خراب ہو سکتی ہے. جب بھوک لگے تب کھانا کھائے، اور جب تھوڑی سی بھوک لگ جائے کھانا چھوڑ دے. بس یہ دو باتیں اعتدال کی علامت ہیں. جب آدمی کھانے میں اعتدال رکھے گا تو عام طور پر صحت مند رہے گا. جہاں کھانے پینے کے اندر بے اعتدالی اختیار کرے گا اکثر صحت خراب ہو جاتی. اگر کبھی کھانا بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی لذیذ ہے اور زیادہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، کھا لے، لیکن دوسرے وقت پر فاقہ کر لو. یہ ہمارے سکر کے ایک بزرگ تھے، ان کا یہ معمول تھا، جیسے جمعے کے دن عام طور پر گھروں میں کھانے عمدہ پکائے جاتے ہیں، یا اتوار کو بعض لوگوں کی چھٹی ہوتی تو ان کے یہاں سب گھر والے جمع ہوتے ہیں تو عمدہ کھانے پکائے جاتے ہیں، تو عمدہ عمدہ کھانا کھانے کو شریک لگ جاتا ہے. تو ان کا یہ معمول تھا، ان کے یہاں بڑے عمدہ عمدہ اور اعلیٰ اعلیٰ کھانے تیار ہوتے تھے، اور تھے بھی دہلی والے، دہلی والے تو کھانے پکانے میں مشہور ہیں. لیکن ان کا یہ معمول تھا کہ دوپہر میں اگر بہت ہی اعلیٰ بہت ہی عمدہ اور مرغن کھانے کھا لیے ہیں، شام کھانا تو بہت دل چاہ تو بس کوئی پھل لے لیا، یا دودھ پی لیا، یا چائے پی لی، بس. ہاں پیٹ بھرے کھانا کھا لیا، دوسرے وقت میں فا کر لیا، جو ادھر جاتے ہوئے تھے وہاں ادھر کمی ہو گئی، اعتدال محفوظ ہوا. ماشاء اللہ ان کو دیکھا کہ آخری عمر تک ماشاء اللہ صحت مند رہے. صحت کی حفاظت کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یہ خود بہت تھوڑی محفوظ رہتی ہے. اب ہم یہ چاہیں کہ بس ہر وقت کچھ وقت کھاتے رہیں، اور جو دن میں آیا کھا لیا، جو دن میں آیا کھا لیا، جتنا چاہے کھا لیا، تو پھر تو لیٹ نہیں. اور یہ بات بھی میں نے پہلے عرض کی تھی کہ یا تو یہ کرے کہ تھوڑی سی بھوک رہ جائے چھوڑ دیں، یعنی ابھی کھانے کو وہ طبیعت چاہ رہی ہے، بس اب بس ختم بھائی. یا پھر یہ کہ جب کھاتے کھاتے دل میں کشمکش پیدا ہو جائے کہ اور کھاؤں یا نہ کھاؤں، اور کھاؤں نہیں کھاؤں، یہ طبیعت میں آتا ہے، تو وہ سمجھو اب کھانا چھوڑنے کا وقت آ گیا. جہاں طبیعت میں کشمکش شروع ہو جائے بس وہیں کھانا چھوڑ دیں. اور درمیان میں اور آخر میں اگر پانی پینا چاہیں تو بقدر ضرورت پانی پی لیں. عام طور کھانے سے پہلے زیادہ پانی پینا بھی طبی مضر بتلاتے ہیں, اور کھانے کے بعد بھی زیادہ پانی پینا مضر بتلاتے ہیں, نقصان دہ بتلاتے ہیں. تو ایک تو کھانے میں اعتدال رکھیں. اور کھانے میں بھی زیادہ اس بات کا اہتمام رکھیے کہ کھانا زیادہ سے زیادہ سادہ ہو, جلدی ہضم ہونے والا ہو اور مقوی ہو, تاکہ تھوڑا سا کھانا کھانے سے جو مقصد ہے واضح ہو جائے. جتنا کھانا ہلکا اور جلدی ہضم ہونے والا ہوگا اتنا ہی معدہ صحیح کام کرتا رہے گا, کیونکہ معدے کی صحت پر سارے جسم کی صحت کا دار و مدار ہے. جس کا معدہ اور نظام ہضم صحیح ہے وہ آدمی تندرست ہے, اور جس آدمی کا نظام ہضم خراب ہے وہ بیمار ہے. اور معدہ اس سے صحیح رہتا ہے کہ آدمی غذا ایسی استعمال کرے جو جلدی سے ہضم ہو, معدے پر اس کا زیادہ بوجھ نہ پڑے, معدہ اس کے ہضم کرنے سے عاجز نہ ہو, اور غذا میں بھی تقویت کی بات تقویت قوت پیدا کرنے کی زیادہ صلاحیت ہو. تو جب ایسی غذا استعمال کرے گا اور بھوک کے اندر اندر استعمال کرے گا تو انشاءاللہ معدہ صحیح رہے گا. اور جب معدہ صحیح رہے گا تو انشاءاللہ جسم کی صحت بھی صحیح رہے گی. اور جتنی غذائیں انسان کے لیے مضر ہیں اور نقصان دہ ہیں ان سے بہت پرہیز کریں. اب کون کون سی غذائیں نقصان دہ ہیں اور کون کون سی غذائیں زیادہ مفید ہیں, اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. اس علم کے لیے میں نے گزشتہ منگل کو یہ بتایا تھا کہ حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیشی جوہر میں نوا حصہ اسی کے لیے لکھوایا ہے, اسی کے لیے لکھا ہے. اس میں حفظان صحت کے ضروری اصول بھی لکھے, اس میں اچھی اور بری غذائیں بھی لکھی ہیں, بعض بیماریاں اور ان کا علاج بھی لکھا ہے. تو اس کا مطالعہ انشاءاللہ زیادہ مفید ہے. دوسرا یہ کیا ہے, اگر آپ کوئی فیملی ڈاکٹر ہو یا طبیب ہو آپ اس سے مشورہ کر لیں. بعض غذائیں موسم کے ساتھ ہوتی ہیں, موسم میں بعض مفید ہوتی ہیں, موسم میں بعض نقصان دہ ہوتی ہیں. بعض آدمی کے مزاج کے اعتبار سے ایسی غذائیں ہوتی ہیں جو آدمی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں, کسی کے لیے مفید ہوتی ہیں. تو اگر خود کچھ عقل ہے, سمجھ ہے, فہم ہے, تجربہ ہے تو خود آدمی اندازہ کر لیتا ہے کہ فلاں چیز سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے, ان سے پرہیز کر, فلاں چیز سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے, اس کو اپن اختیار کر لے, نہیں تو میں اپنے طبیب سے مشورہ کر لوں. ہر قوم کی, ہر خاندان کی, ہر برادری کی کچھ غذائیں مخصوص ہوتی ہیں, وہ ان کے مزاج, مذاق, آب و ہوا, کے اعتبار سے ان کے حق میں مفید ہوتی ہیں، دوسروں کے حق میں نقصان دہ ہوتی ہیں. تو اپنے طبیعت کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق دیکھ لیں کون کون سی غذائیں مفید ہیں، کون کون سی غذائیں مضر اور نقصان دہ، ایسی چیزوں سے پرہیز کریں. جو مفیدوں نے اختیار رکھے اپنے معمول میں رکھے. اور انسان جہاں رہتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، جس موسم میں رہتا ہے، اس موسم ان سب کی وجہ سے اس کی خود بخود کچھ غذائیں اس کی طبیعت کے مطابق راس آ جاتی ہیں. جب وہ ان کو استعمال کرتا رہتا ٹھیک رہتا ہے، جب ان سے ہٹتا ہے یا بے اعتدالی کرتا ہے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جس سے صحت خراب ہو جاتی ہے. سے جہاں تک ہو سکے آدمی کا اپنے مزاج کے مطابق جو چیزیں ہیں بس ان کو استعمال کرتا ہے، طبیعت آدمی سے رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو اپنے گھر میں رہتے ہیں تو عام طور پر ٹھیک اور صحت مند رہتے ہیں، اور سفر میں جاتے ہیں طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اس کی طبیعت خراب ہونے کی ایک وجہ غذا کی تبدیلی ہوتی ہے، کہ سفر میں جانے کے بعد اپنے گھر میں جو غذائیں استعمال میں تھیں وہاں جا کر کے اس کے خلاف اس کو غذائیں مل رہی ہیں، وہ کھانے کو مجبور ہے، کھاتا ہے لیکن وہ طبیعت کو راس نہیں آتی، اس کا نتیجہ بیمار ہونا ہو، اس کے نتیجے میں بیمار ہو جاتا ہے آدمی. اگر موسم اور آب و ہوا کی تبدیلی کبھی یہ اثر ہوتا ہے، لیکن ایک وجہ غذا کی تبدیلی بھی ہوتی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ سفر میں جب جاؤ تو جتنی جلدی ہو سکے فارغ ہو گھر آ جاؤ، کہ جہاں جیسے گھر کے اندر آدمی کا ایک نظم ہوتا ہے وہ سفر میں تو نہیں ہوتا، اس سے طبیعت پہ اثر پڑتا ہے، جن میں سے ایک غذا کی تبدیلی بھی، آرام کی تبدیلی بھی ہے، موسم کی تبدیلی بھی ہے، ایسے غذا کی تبدیلی بھی ہے. اور اگر عام معمول سے ہٹ کر کوئی غذا استعمال کرے تو اس میں وہی احتیاط کرے، کہ احتیاط سے استعمال کرے، زیادہ استعمال نہ کرے. اگر زیادہ استعمال کر لے تو پھر دوسرے وقت میں نہ کھائے یا کم کھائے، تاکہ اس تبدیلی کو اس کا مزاج برداشت کر لے، قبول کر لے، اور طبیعت بگڑنے نہ پائے، صحت خراب نہ ہونے پائے. اسی طرح صحت کی حفاظت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر انسان یعنی مرد عورت اپنی اپنی عمر کے لحاظ سے، اپنی اپنی صحت کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی ورزش کرنے کا معمول رکھے. عورتوں کی ورزشیں الگ ہیں، مردوں کی الگ ہیں، بچوں کی الگ ہیں، بوڑھوں کی الگ ہیں، درمیان کے عمر والوں کی الگ ہے. لیکن یہ ورزش بھی صحت کے لیے بہت ہی بنیادی چیز ہے. اس کا بھی ہمیں معمول ہونا چاہیے. بس یہ بغیر ورزش کے جو ہے کچھ دن تو آدمی چلتا ہے، لیکن پھر جو بیمار ہوتا ہے تو پھر لیٹ ہی جاتا ہے. اور جو ورزش کرنے کے پابند ہوتے ہیں وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر ان کی بیماری بہت ہلکی پھلکی چھوٹی مختصر سی ہوتی ہے، اور آئی اور سلام کر کے چلی گئی، وہ آ کر لے جانے والی کم ہوتی ہے، یہ ٹھہر جانے والی بہت کم ہوتی ہے. और जो वर्जिश करने वाले नहीं होते तो उनको तो लिटाई देती है, मुश्किल से तो खड़ा होता है, या फिर वो ले चलती है अपने साथ। लिहाजा इस वर्जिश जो है इस पर सारे माहिरीन उसूल सेहत मुत्तफिक है कि इंसान की सेहत के लिए वर्जिश लाजिम है। और एक वर्जिश ऐसी है कि जो सबके लिए यकसा आसान नाफे और मुफीद, और वो चहलकदमी करना है, जिसमें बच्चों और नौजवानों के लिए दौड़ना भी दाखिल है कि वो रोजाना फजर के बाद या फजर से पहले दौड़ने का मामूल बना लें, और जो दरमियान की उम्र के हैं वो तेज से चलने का मामूल बना लें। ये पैदल चलना ये औरतों के लिए भी मुफीद है और बेज़रर है, बड़ी उम्र वाले भी अपनी ताकत के मुताबिक मुनासिब मकदार में चहलकदमी कर सकते हैं, उनके हक में वो मुफीद है। तो ये ऐसी कि ये हर उम्र वालों के लिए बिल्कुल आसान, और इसमें वर्जिश होती है सर से बेहतर, सारे आजाद की वर्जिश हो जाती है, इसमें चलने में हरकत और हरकत होती है इसमें सारे जिस्म को, इसलिए अंगूठे से लेकर दिमाग तक, सर से लेकर पैर तक, सारे जिस्म की इसके अंदर वर्जिश हो जाती है। और ये आसान भी है, लिहाजा फजर के बाद या फजर से पहले या इशा के बाद खाने से पहले, खाने के बाद अतिबा चहलकदमी करने को मना फरमाते हैं कि ये मुजेर सेहत है, पहले चहलकदमी कर लें टहल लें बाद में खाना खा लें, और फिर खाना खाते ना सोए कुछ देर दो ना सोए। तो ये चहलकदमी जो है ये भी बड़ी बेहतरीन और आसान वर्जिश है, और सफर और हदर सब जगह हो सकती है। मैंने अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह को भी देखा, बानिया दारुल कराची हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था सवेरे फजर के बाद टहलने के लिए जाने का, कभी कभी मुझे भी सादत मिलती हजरत के साथ जाने की, हजरत देख टहलते भी जाते थे और जिक्र भी करते जाते थे और दारुल का जायजा भी लेते रहते, तीनों काम साथ हो रहे। ऐसे हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह का भी मामूल था, हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह का तो बहुत ही कड़ा मामूल था, सवेरे बाकायदा चहलकदमी करने का और टहलने का मामूल था, और उसमें गालिबन एक मंजिल फरशी पढ़ने का मामूल था। आखिर उन्होंने फिर सवेरे चलना मुश्किल होता था तो फिर शाम में चहलकदमी करने का जाया करते थे, सफर में भी इसका मामूल था। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनकी उम्र में बरकत दी और आखिर तक सेहतमंद रहे। इसी तरह दीदार कादिर का मामूल था, हमारे दीन में एक तैरने को पसंद फरमाया गया है और तीरंदाजी को, क्योंकि तीरंदाजी के अंदर दौड़ना भागना आना जाना पड़ता है, निशाना बनाना पड़ता है, इसमें भी पूरे जिस्म की वर्जिश होती है। तैरने के अंदर तैरना खुद एक मुफीद चीज, साथ साथ उसमें वर्जिश पूरे जिस्म की, आज भी तैरना नहायत ही मुफीद और बहुत ही बेहतरीन वर्जिश है। एक तो आदमी को तैरने की आदत पड़ जाए और तैरना आ जाए तो डूबने से बचे, ऐसा जिस्म की उसमें भी वर्जिश, حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں سارے کے سارے مجاہد تھے، نیزہ بازی، تیر اندازی، تلوار چلانا، یہ سب جہاد کی تیاری کے ساتھ ساتھ زبردست ورزش کام ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور صحابہ کرام بھی بڑے طاقتور چاق و چوبند تھے۔ اور ہم بھی اس ورزش میں جہاں اپنے صحت کی حفاظت کی نیت کریں، حق و نفس ادا کرنے کی بھی نیت کریں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو حقوق ادا کرنے کی نیت کریں، اور ساتھ ہی جہاد کی تیاری کی بھی نیت کریں، تو اس کا بہت بڑا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اسی لیے عام طور پر ایک ذہن میں اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ حدیث شریف میں یہ فضیلت ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر جہاں اس نے نماز فجر پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے، ذکر وغیرہ مشغول رہے، اور پھر اشراق پڑھ کر اٹھے تو ایک حجر عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو بعض لوگ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو پھر یہ ثواب نہیں ملے گا۔ اول تو علماء نے اس کے تین مطلب بیان فرمائے، تین صورتیں بیان فرمائی ہیں، تین صورتوں میں ثواب ملتا ہے آدمی کو۔ پہلی صورت تو یہ کہ جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے اور ذکر میں لگا رہے اور اشراق پڑھ کے اٹھے۔ دوسری صورت یہ کہ مسجد میں جگہ بدل لے لیکن اٹھے اشراق پڑھ کر، جہاں نماز پڑھی وہاں سے اٹھ کر کہیں اور جا کے بیٹھ جائے، جیسے قرآن شریف پڑھنا ہے الماری کے پاس جا کر قرآن شریف پڑھنے میں لگ جائے لیکن یہ لگا رہے یہاں تک کہ اشراق پڑھ کے جائے۔ تیسری صورت ہے کہ مسجد سے بھی نکل جائے، جہاں نماز پڑھی تھی وہاں سے اٹھ جائے، اٹھ کر مسجد سے باہر چلا جائے، اپنے گھر چلا جائے، یا جیسے ٹہلنے کے لیے چلا جائے۔ تو اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ اگر ذکر میں مشغول رہے اور پھر اشراق چاش پڑھنے کے بعد پھر دنیا کے کاموں میں لگے تو بھی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملے۔ وہ پہلا نمبر اعلیٰ ہے، دوسرا درمیانہ ہے، تیسرا یہ ادنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس نیت سے نکلے کہ میں ورزش کرنے جا رہا ہوں تاکہ میں جہاد میں حصہ لینے کے قابل بنوں، یعنی جہاد کی تیاری کی نیت کرے، تو حضرت فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ یہ ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ جہاد تو اسلام کی چوٹی، اسلام کی چوٹی ہے، جیسے پہاڑ کی چوٹی بلند ہے اسی طرح جہاد اسلام کے اندر فضیلت کے اعتبار سے پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہے۔ اس کے تو بڑے فضائل ہیں، اس کے تو بڑے فوائد ہیں، جب یہ اس نیت سے جا رہا ہے تو اس کا بھی تو ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جہاد کی تیاری کا جو ثواب اس کے ساتھ ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کے ثواب سے یہ ثواب بڑھ جائے، اور پھر تیسرے درجے میں جب اس طرح کرنے میں ذکر اللہ کے اندر مشغول رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ادنا درجے میں وہ فضیلت بھی ملے گی اور جہاد کی تیاری کا نیت کرنے کا ثواب الگ ملے گا۔ اور اگر کوئی اشراق سے پہلے یہ ورزش کر لے تو کوئی حرج نہیں، اور اشراق کے بعد ہی کر لے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے عام طور پر، جب نماز سے آدمی فارغ ہوتا ہے تو سو نکلنے میں 10-15 منٹ ہوتا ہے، 10-15 منٹ اگر بیٹھا رہے اور اس کے بعد پھر ورزش کر لے اور ٹہلنے کے لیے چلا جائے تو بھی کوئی خاص بات نہیں۔ البتہ بعض لوگوں کو اس میں دشواری ہوتی ہے، جیسے مدارس کے اندر سردیوں میں زمانے میں 8 جلدی بج جاتے ہیں تو اشراق تک بیٹھے، پھر ورزش کرنے جائے تو پھر ناشتہ کب کرے، سبق میں کب پہنچے، تو وہ پھر وہی اس پہ عمل کرتا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ صبح ہی ضروری نہیں ہے تو عشاء کے بعد بھی ہو سکتی ہے ورزش، عصر کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اکثر ہمارے مدارس کے طلبہ تو عصر کے بعد ورزش کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ بہرحال بھی اس کا معمول بنانا چاہیے۔ اس کا معمول بنانا بھی صحت کی حفاظت ہے. اس سے آدمی کی صحت محفوظ رہتی ہے. جب چاہے تجربہ کرنا کر کے دیکھ لو کہ ایک آدمی ہوا ہے جو ورزش کرنے کا پابند ہے اور ایک آدمی ہوا ہے جو ورزش کرنے کا پابند نہیں ہے. دونوں ہم عمر ہوں, ظاہر دونوں کی صحت یکساں ہوں, پھر دیکھو دونوں کی صحت میں کتنا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا جب چاہے اس کا تجربہ کر کے دیکھ لو. اور آگے حدیث آنے والی ہے کہ اللہ جل شانہ کو طاقتور مومن پسند ہے کمزور کے مقابلے. اب طاقت تو جبھی آئے گی جب صحت صحیح ہوگی. صحت خراب ہوگی تو کہاں سے طاقت آئے گی؟ جب طاقت نہیں آئے گی تو کمزوری ہوگا, اور کمزور آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے ہر ایک اپنی صحت کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی ورزش کا معمول بنائے. اور یہ نیت رکھے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ نفس کا بھی حق ادا کرنا ہے اس لیے ورزش کرتا ہوں, اور میرے جسم میں طاقت ہوگی تو جن کے حقوق مجھ سے متعلق ہیں میں وہ بھی ادا کروں گا. یہ بھی نیت بہت اچھی ہے. اس کے بعد پھر میں دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کروں گا, یہ بھی نیت ہے. جہاد کی تیاری کروں گا, یہ بھی نیت ہے. یہ ساری اچھی اچھی نیت ہے. ہمارے دارالعلوم میں ایک استاد ہیں, انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتلایا کہ سویرے ٹہلنے کے لیے میں نے 50 نیتیں کی. 50 نیتیں میں نے کی تھیں ٹہلنے کے لیے نکلنے کے واسطے. سوچیں گے تو آپ بھی بہت سی نیتیں کر سکتے ہیں. اس لیے جتنی نیت اتنی ثواب, جتنی نیت اتنے ثواب. بہرحال اپنی صحت کے لیے تو بہرحال یہ تو سب سے مقدم ہے اور سب سے زیادہ آسان ہے کہ میں اس لیے ورزش کرتا ہوں تاکہ میری صحت صحیح رہے, میری صحت محفوظ رہے, صحت میں اضافہ ہو. اور صحت کی حفاظت کے لیے یہ بھی کہ بقدر ضرورت نہانے کا خیال رکھے, غسل کا خیال رکھے. کیونکہ جو آدمی نہانے کا اہتمام نہیں کرتا, جسم میں بدبو, کپڑوں میں بدبو, تو اس وجہ سے بھی بعض دفعہ صحت خراب ہو جاتی ہے. بعض وجہ سے خیال نہیں رکھتے, بغلوں کے اندر بدبو پیدا ہو رہی ہے, دانے پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے. بعض وہ خود کو محسوس نہیں ہوتی, دوسروں کو محسوس ہوتی ہے, جس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لہذا نہانے کا بھی خاص خیال رکھے, اپنے کپڑوں کا بھی صفائی کا خیال رکھے. کپڑے بہت مہنگے اور عمدہ ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن صاف بدبو سے پاک ہونے ضروری ہے. لباس بھی ایسا ہو کہ گرمیوں میں گرمی کے مناسب ہو, سردیوں میں سردی کے مناسب ہو, کیونکہ جسم کو گرمی سردی سے بچانا بھی صحت کی حفاظت ہے. گرمیوں میں لو لگنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے, سردیوں میں سردی لگنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے. یہ بھی صحت کا حق ہے اور جان کی حفاظت کا حق ہے کہ آدمی اپنے جسم کو گرمی سے سردی سے بچائے. گرمیوں میں ایسا لباس پہنے استعمال کرے جس سے آدمی کا گرمی سے کوئی نقصان نہ پہنچے. سردیوں میں ایسا لباس استعمال کرے کہ سردی کا کوئی اثر نہ ہو, صحت خراب نہ ہو. اور ایک صحت کے سلسلے میں ضروری بات یہ ہے کہ بے وقت کھانا نہ کھائے, کھانے پینے کی چیزوں کا وقت مقرر کر لے. جیسے عام طور پر صبح کا ناشتہ ہوتا ہے, دوپہر کا کھانا ہوتا ہے, ایک رات کا کھانا ہوتا ہے, تو مقررہ وقت پر جب بھوک لگے تو کھانا کھائے. وقت بے وقت کھانے سے بھی معدہ خراب صحت خراب. بزرگوں کی عادت ہوتی چرنے کی, ناشتہ گھر سے کر کے آئے, دکان پہ بیٹھے, آفس میں آئے تو وہاں پہ بھی تھوڑی دیر میں چائے آ رہی ہے، تھوڑی دیر میں کچھ آ رہا ہے، ذرا مارکیٹ سے گزر رہے تو وہاں کچھ کھا بھی رہے ہیں، جیسے میں نے اس دفعہ مثال دی تھی کہ دو قدم چلے تو حلیم والا آ گیا، اسے حلیم کی پلیٹ لے لی، پھر آگے چلے تو بریانی والا کھڑا تھا، پھر ایک پلیٹ بریانی کی لے دو بھائی، پھر آگے چھولے والا مل گیا اسے چھولے کھا دیے، یہ کیا ہے، پھر دوپہر کھانا بھی کھا رہے ہیں، تو بھائی بستر پہ لیٹے گئے تو کیا ہوا؟ تو یہ جو ہر وقت کچھ نہ کچھ چلنے کی عادت ہوتی ہے، کھانے کی عادت ہوتی ہے، یہ بھی بڑی نقصان دہ عادت ہے. بس جو وقت مقرر ہے جو کچھ کھانا اس کو کھا لے آدمی، کبھی کبھار بیچ میں کوئی چیز آ جائے آدمی کھا لے، جب کھائے گا تو پھر یقیناً دوسرے وقت میں خلل آئے گا، تو پھر اس میں آگے پیچھے کرے یا اس وقت پھر کم کھائے. تو اپنے کھانے کے اوقات کا پابند رہے. بعض لوگ صبح شام کو پتنی کتنی چائے پی لیتے، درجنوں چائے پی لیتے، اس لیے ان کی نیند کی گولی فیل ہو جاتی، تو نیند کی گولی بھی کھائے تو نیند نہیں آتی، بھی اتنی چائے چڑھا دی تو نیند کیسے آئے گی؟ دماغ کو خوش کر لیا آپ نے، تو یہ بھی نہیں. ایسے بعض لوگ بس ہر وقت پانی کھاتے ہیں، وہ بھی طبا کہتے ہیں مضر صحت، بعض بےچارے نسواری ہوتے ہیں، ہر وقت نسواری منہ میں رکھے رکھتے ہیں، حضرت نسوار دانت بھی خراب، منہ بھی خراب، منہ سے بدبو اور ساتھ میں پھر وہ نقصان دہ بھی. تو یہ جو اوپر کی چیزیں ہیں ایسی میں بوتل بھی، بعض لوگ بس محنت محنت میں بوتل پیتے رہتے ہیں، لیکن ہر کھانے کے ساتھ ان کو بوتل چاہیے، تو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مضر صحت ہے، یہاں پی پی کے جناب معدہ خراب کیا جا رہا ہے، کبھی کبھار پی لو تو عرض نہیں، تھوڑی سی پی لو اس میں کیا عرض نہیں، لیکن اس کی عادت تو نہ ڈالو. یہ چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ، تو ان کی کثرت سے بچے. کبھی کبھار تھوڑا بہت پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی چیزیں ہیں، کوئی حرام و ناجائز نہیں ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن اعتدال ضروری ہے. تو وقت کی پابندی بھی ہونی چاہیے، بیچ میں پھر اس مختلف چیزیں نہ کھائے آدمی، بیچ میں کھائے گا تو یقیناً پھر پیٹ پر اس کا معدے پر اس کا اثر پڑے گا، اور اثر ہوگا تو صحت خراب ہوگی. اور پھر خدا خواستہ اگر کوئی بیماری لگ جائے تو چھوٹی موٹی بیماری تو مختلف تدبیروں سے دور ہو جاتی ہے. سردی لگ گئی تو مختلف گرم غذائیں کھا لو، گرمی لگ گئی ہے تو دوسری غذائیں عام طور پر گھروں میں ہوتی ہیں، گھر والوں کو معلوم ہوتی ہیں، اور فیملی ڈاکٹر ہی بتا دیتا بھائی یہ فلاں چیز گھر میں بتائیے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بڑی تکلیف لگ جائے تو اس کا خیال کرو، بعض لوگ تو پرواہ نہیں کرتے، تکلیف ہو جاتی ہے پرواہ نہیں کرتے، جب بالکل ہی لیٹ جاتے ہیں تب توجہ دیتے، اور وہ اب اتنا لیٹ گیا کہ وہ کھڑا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں کرے. صحت کی بحالی یہ ہمارے جان کا حق ہے، کہ جب کوئی ایسی تکلیف آئے تو اب توجہ کے ساتھ اس کا علاج ہونا چاہیے، اور علاج اور دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی ہونا چاہیے. بعض لوگ دوا تو کرتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو تڑپتے تڑپتے تڑپ تڑپ کا مرتے دیکھا ہے، ان کو پرہیز کی عادت نہیں. مطلب شوگر کا مرض بڑا اللہ بچائے موزی مرض ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اس کے اندر پرہیز بھی سخت کرنا پڑتا ہے. تو جو پرہیز کر لیتا ہے دوا لگ کر کھاتا ہے تو عام طور پر آدمی صحیح چلتا رہتا ہے، لیکن جو کسی میٹھا چھوڑنا پڑتا ہے تو بعض لوگ نہیں چھوڑتے تو ان کی بری حالت ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کے اعضا گل گل کے سر سڑ کے کٹنے شروع ہو جاتے ہیں، کٹنے کی نوبت آ جاتی ہے، اور وہ پرہیز نہیں چھوڑتے، بد پرہیزی کرتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہاں تک کہ ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں. یہ کہ بیماری میں پرہیز آدھا علاج ہے، حدیث ساری سے یہ کہ پرہیز آدھا علاج ہے، آدھا علاج پرہیز ہے، باقی دوا ہے. دعا بھی کرے دوا بھی کرے پرہیز بھی کرے، تو ان تین چیزوں کے اہتمام سے عام طور پر آدمی کی بیماری دور ہو جاتی ہے. تو بھائی ایک بات حضرت نے فرمایا کہ اپنے صحت کا خیال رکھو, صحت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جب آدمی صحت مند ہوتا ہے تو اس کو خود بھی مزہ آتا ہے زندگی کا, گھر والوں میں رہ کر کے بھی اس کو لطف آتا ہے, کھانے کا ہی مزہ آتا ہے, پینے کا ہی مزہ آتا ہے, پہننے کا ہی مزہ آتا ہے, رہنے کا ہی مزہ آتا ہے, اور دین پر عمل کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے, دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں بھی سہولت ہوتی ہے, بس راحت ہی راحت ہے سمجھو صحت کے ساتھ. اور صحت نہیں ہے تو بھائی نہ کھانا اچھا لگے, نہ پینا اچھا لگے, نہ پہننا اچھا لگے, نہ پیسے اچھے لگے, نہ گھر والے اچھے لگے, کوئی چیز اچھی نہیں. بستر پہ لیٹا ہوا ہے, ہائے ہائے کر رہا ہے, اس کی زندگی میں کیا مزہ ہے؟ اتنی بڑی نعمت ہے صحت, اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. جتنی صحت اچھی ہوگی اتنے ہی آدمی دین اور دنیا کے اچھے کام کر سکتا ہے, جتنی صحت خراب ہوئی اتنے نہیں کر سکتا. وہ تو دوسروں کا محتاج ہو جائے گا, اور دوسروں کا محتاج ہو جانا بھی ایک وبال کی چیز, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بات ہے اس کی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ ہیں. اللہم لکن حمد, اللہم حضر سلام علیکم انت کما صلیت علی رسول, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ ہر قسم کے سارے گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ ہمارے اعمال صالحہ کی ادائیگی میں جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں ساری معاف فرما. یا اللہ پھر ہمت سے اپنے فضل سے ہم کو اپنے نفس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں حقوق و نفس ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اپنے صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس کو قائم اور برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما, اور اس کو اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو خوب صحت عطا فرما. یا اللہ خوب صحت عطا فرما. یا اللہ مرتے دم تک ہمیں صحت مند رکھنا. یا اللہ مرتے دم تک ہمیں صحت مند رکھنا. اس دنیا سے یا اللہ سلامتی ایمان, سلامتی اعضاء, سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ ہمیں اس دنیا میں سلامتی ایمان, سلامتی اعضاء اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. ہر معذوری مجبوری لاچاری بے کسی بے بسی سے بچانا. ہر قسم کی معذوری مجبوری لاچاری بے کسی بے بسی اور محتاجگی سے بچانا. یا اللہ اپنا محتاج رکھنا, اپنے مخلوق کے محتاجگی سے ہمیشہ محفوظ رکھنا. یا اللہ ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی آله و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.